الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارج إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم. سفر کے احکام سے تعلق رکھنے والی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ان حدیثوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ جب سفر شروع ہو اس وقت کیا دعا پڑھی جائے. باب ما یقول اذا رکب الدابۃ للسفر. جب سفر کرنے والا سفر کے لیے جانور پر سوار ہو جائے اس وقت کیا کہے, کیا دعا پڑھے, کن کلمات سے اللہ تعالی شانہ کو یاد کرے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو غالباً رمضان المبارک میں ہو چکی ہے. اب اس سلسلے کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سیدھے ہو جاتے تھے, ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ جب اپنے اونٹ پر سیدھے ہو جاتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا اور اونٹ کے کھڑے ہونے کے بعد مسافر بھی بالکل سیدھا ہو جاتا تھا سفر شروع کرنے کے لیے, یعنی اونٹنی پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے. خارجن الى سفرن, کسی سفر کی طرف نکلتے ہوئے. تو جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تھے اور اونٹ پر اونٹنی پر سوار ہو جاتے تھے, اونٹنی کھڑی ہو جاتی تھی اور بس اب سفر بالکل شروع ہونے والا ہی ہے کہ آپ جو ہے تین مرتبہ تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ دعا پڑھتے تھے جو حدیث میں مذکور ہے، اور حدیث کا اختتام اسی دعا پر ہوتا ہے. اب یہاں پر حدیث میں ذکر ہے اونٹ کا، تو چونکہ عرب حضرات کے یہاں جب دور کا سفر ہوتا تھا تو اونٹ پر سفر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اکثر یہ دور کے جو اسفار ہوتے تھے وہ اونٹ پر ہوتے تھے، اس لیے اس کا یہاں ذکر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سفر شروع کرے اور کار میں بیٹھے تو اس کے لیے یہ دعا نہیں ہے، ریل گاڑی میں بیٹھے تو اس کے لیے یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو سفر شروع کرتا ہے، چاہے وہ پاپ یادہ سفر شروع کرے پیدل، چاہے بائی سیکل پر، چاہے موٹر بائک پر، چاہے کار میں، چاہے بس میں، چاہے ریل گاڑی میں، چاہے ایروپلین میں. مسافر کو جب سفر شروع ہو رہا ہو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے تین مرتبہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع دار بنایا. تو یہ اونٹ اگر بدک جائے تو کوئی اسے قابو نہ کر سکے، گھوڑا بدک جائے کوئی قابو نہ کر سکے، گدا شرارت پہ اتر جائے کوئی قابو نہ کر سکے. اور اسی طرح یہ جو آج کل کی سواریاں ہیں تو یہ مختلف پرزوں سے بنی ہوئی ہیں، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ انسان کو یہ عقل نہ دیتے اور اس عقل کو استعمال کر کے انسان ان پرزوں کو مرکب نہ کر پاتا جس طرح سے اس نے اسے مرکب کیا ہے، تو یہ گاڑی ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتی، وہ چلتی ہی نہیں، وہ حرکت ہی نہ کرتی، سٹیئرنگ اپنی جگہ پہ پڑا رہتا، ٹائر اپنی جگہ پہ پڑا رہتا، سیٹیں اپنی جگہ پہ پڑی رہتی. یہ جو ہم چابی سے اگنیشن چالو کرتے ہیں اور یہ چلنے لگ جاتی ہے، یہ گویا ہمارا حکم ہے، یہ چابی کو پھیرتے ہیں تو یہ ہمارا حکم اور ہمارے حکم پر چلنے لگ جاتی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے ہمارے تابع کیا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں تو بے جان ہیں اور بے جان چیز حرکت نہیں کرتی، وہ چلتی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تابع کیا اور یہ ہمارے تابع ہو جاتی ہے. اور تابع ہونے کے بعد بھی اگر ایک ٹائر میں پنکچر ہو جاتا ہے تو یہ بے قابو ہو جاتی ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ٹائر میں پنکچر ہوتا ہے، اور ٹائر میں پنکچر ہوتا ہے تو پنکچر کے جتنے کیسز ہوتے ہیں ان میں بہت کم ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جن میں گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی ڈرائیور کے قابو میں رہتی ہے وہ گاڑی، اور وہ قابو میں اسی لیے رہتی ہے کہ اللہ نے اسے قابو دیا ہے. ایروپلین ہواؤں میں اڑتا ہے، ہوا میں 20 پینے کا سکہ ڈالو تو گر جاتا ہے، 10 پینے کا سکہ ڈالو تو گر جاتا ہے، اور یہ ٹنو منو ہوائی جہاز وہ اوپر اڑ رہا ہے، انسان اڑا رہا ہے، نہیں اللہ نے اسے مسخر کیا ہے. اسی طرح جو ہے 10 پینے کا سکہ 20 پینے کا سکہ آپ پانی میں ڈالو تو ڈوب جاتا ہے، اور ٹنو منو کے وزن کو لے کر خود کئی منوں کی کشتی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے پانی کے اندر، یہ کس نے مسخر کیا ہے؟ تو یہ جتنی بھی سواریاں ہیں ان سب کو اللہ تعالی شانہ نے مسخر کیا ہے، ہمارے قابو میں دیا ہے، ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، اور یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے سواری پر بیٹھنے کے بعد، کوئی بھی سواری ہو، سفر شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا هذا، اس کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس کو تابعدار بنایا. وما کنا له مقرنین، اور ہم اسے بس میں لانے والے نہیں تھے، ہم اس پر قابو کرنے والے نہیں تھے. ایک کار جو ہے، کار اس کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے پرزے ہیں، ہم جہاں لے جانا چاہے لے جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ عقل نہ دیتا، اور عقل نہ دینے، عقل کے نہ ہونے کے نتیجے میں ان سارے پارٹس کو ہم اس طرح مرکب نہ کر پاتے، تو کہاں ہمارے اشارے پہ گاڑی چلتی؟ ابھی ہمارے اشارے پہ چلتی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نے تابعدار بنائی ہے اس گاڑی کو. تو ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اس کو بس میں لانے والے نہیں تھے، یہ اللہ نے کیا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اس جملے کا یہاں کیا فائدہ ہے، وہ اوپر جو آیات ہیں ان کی تفسیر میں گزر چکا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور پھر آگے اللہم انا نسألوک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے اس سفر میں نیکی، بھلائی اور تقوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سفر ہے، ہماری پوری زندگی میں بر اور تقوی ہونا چاہیے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک لمحے میں بر عطا فرما، نیکی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، خیر، اور آپ کی فرما برداری کا عمل، اور تقوی عطا فرما، تقوی عطا فرما. تو اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ البر کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق. تو اس طرح پورا دین آ گیا کہ اللہ ہمیں ہمارے اس سفر میں البر بھی عطا فرما اور التقوی بھی عطا فرما. اور البر کا معنی ہوگا ڈوز، اچھے اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق، اور التقوی برے کاموں سے بچنے کی توفیق. تو اس صورت میں جو ہے یہ پورا دین ہو گیا، البر آدھا اور التقوی آدھا. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ البر کا معنی نیک اور بھلے کام، نیک اور بھلے کام، کہ یہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے اس سفر میں نیکی کا، بھلائی کا، اچھے اچھے کاموں کا. اس لیے کہ عموماً سفر میں جو گھر رہ کر کے اچھے اچھے کام کرنے والا ہے، وہ بھی اچھے اچھے کاموں کو چھوڑنے لگ جاتا ہے. اشراق چھوٹ جاتی ہے، ذکر چھوٹ جاتا ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، نفل چھوٹنے لگتی ہیں، معمولات چھوٹنے لگتے ہیں. یعنی وہ نیک اور اچھے اچھے کام جو فضیلت والے ہیں، جو ضروری نہیں ہے. تو اس سے مراد جو ہے یہ فضیلت والے کام ہیں کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے اس سفر میں بھلائی کے کام، فضیلت والے کام، اچھے اچھے کام کا. یعنی ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کی توفیق جس طرح تو ہمیں گھر میں دیتا ہے، ہمیں سفر میں بھی دینا. اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دینی ذہن کے لوگ بھی جیسے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو سفر ہے، سفر میں ضروری تھوڑا ہے. تو سفر میں نوافل ضروری نہیں، سفر میں سنن ضروری نہیں، سفر میں مستحب چیزیں ضروری نہیں، لیکن ضروری نہ ہونے کے باوجود جو کرتا ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. اسی لیے فقہا اور ہمارے اکابر نے سفر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق سفر میں سنتوں کو چھوڑنے کی گنجائش تو ہے، لیکن سفر میں دو قسم کی حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت سیر اور ایک حالت اقامت. یہ اس وقت جو فرانس کی جماعت آئی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے سے ہمارے اس شہر میں ہے، لیکن مسافر ہے، اس لیے کہ 15 دن کی اقامت کی نیت انہوں نے نہیں کی ہے. 15 دن کی اقامت کی نیت نہیں کی تو یہ مسافر ہے، لیکن یہ حالت سیر میں نہیں ہے، یعنی چل نہیں رہے ہیں. مسافر تو ہیں لیکن چل نہیں رہے، اقامت ہے. تو ان کے 24 گھنٹے میں اور مقیم لوگوں کے 24 گھنٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا ہمیں سونا ملتا ہے اتنا ہی ان کو مل رہا ہے، جتنی راحتیں ہمیں مل رہی ہے اتنی ہی راحت ان کو مل رہی ہے. نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ان کو یہ خیال نہیں کرنا پڑتا کہ چلو بڑی مشکل سے 2 رکعت تو پڑھ لی، بارش ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، جو ہماری حالت ہے وہی ان کی حالت ہے. ان کو یہ خیال نہیں کرنا پڑتا کہ ہجوم بہت ہے، ایئرپورٹ پہ بڑی مشکل سے ایک کونا ملا، چلو 2 رکعت ہماری ادا ہو گئی، اب اگر مزید سنتیں وغیرہ اطمینان سے سب کچھ کرنے جاویں گے تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں ایک برائی محسوس کرے گی، عجیب لوگ ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی نہیں کرتے. تو ایک ہے حالت اطمینان اور دوسرا ہے حالت سیر. یہ مسافر ہیں لیکن حالت اطمینان میں ہیں، اور ایک ہے حالت سیر کہ یہاں سے آپ لندن جا رہے ہیں اور کیفی پر رک گئے نماز پڑھنے کے لیے، بارش ہو رہی ہے، مناسب جگہ نہیں ہے. تو ہمارے فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے حنفی مسلک کے مطابق یہ لکھا ہے کہ حالت سفر میں، اس لیے کہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں. بعض روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں سنتوں کو چھوڑا ہے، اور بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ سفر میں سنتوں کو پڑھا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی حدیث کو کسی دوسری حدیث کی وجہ سے چھوڑنا نہ پڑے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بعض روایات سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ کان کی لو کو چھویا آپ نے. بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کانوں کے برابر ہو گئے تھے. اب اگر کوئی کانوں کے برابر کرتا ہے تو کندھے والی حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، اور کوئی صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے تو کانوں والی حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگوٹھا جو ہے وہ کانوں کی لو تک لے جاؤ. تو ہاتھ کا نچلا حصہ کندھے کے ساتھ ہو گیا، اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. کانوں کی لو کو چھویا، اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. اور کان کے برابر ہاتھ تھے، اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. تو احناف جو ہے وہ حدیثوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو سب سے زیادہ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. تاکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ سنتوں کو چھوڑتے تھے، بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ سنتوں کو ادا کرتے تھے سفر میں. تو یہی کہا ہے کہ حالت سیر میں ہوتے تھے، اور ایسا موقع ہوتا تھا کہ جس میں تکلیف ہوگی، دشواری ہوگی خود کو یا دوسروں کو، تو اس وقت آپ سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے. اور جب حالت اطمینان ہوتا تھا اس وقت پڑھتے تھے. تو جب حالت اطمینان ہو اس وقت رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کرے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایک ہے رخصت، رخصت یعنی چھٹی، رخصت. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ کے اندر 2 گھنٹے پڑھنا ہے، اور استاد جی اگر آ کر کے یہ کہہ دے 1/2 گھنٹہ پہلے کہ جاؤ چھٹی ہے آج، رخصت ہو گئی. اب 20 بچوں میں سے 18 بچے اٹھ کر کے چلے گئے، اور استاد جی اپنی چابی بھول گئے تھے کلاس روم میں. تو دوبارہ کلاس روم میں آئے تو دیکھا کہ پوری کلاس غائب ہے، 2 بچے تکرار کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں. تو وہ جو 18 چلے گئے ہیں ان سے ناراض تو نہیں ہوں گے، ذرہ برابر ناراضگی نہیں ہوگی ان 18 سے، ناراضگی نہیں ہوگی، دل میں تکلیف نہیں ہوگی کہ یار دیکھو یہ سست ہے، غافل ہے، کیوں چلے گئے، رخصت ہی، ان کو چھٹی دے دی ہے. لیکن ان دونوں سے خوش کتنے ہوں گے؟ بس یہ رخصت اور عزیمت کو اسی پر قیاس کر لیجیے کہ جہاں کہیں رخصت ہوتی ہے، رخصت
رخصت کہ یہاں رخصت ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں. وہاں پر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ ناراض بالکل نہیں ہوتے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو خوش بہت ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں ضمناً آپ حضرات کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ اس سفر میں جو چار کی دو ہو جاتی ہے, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عظیمت ہے, رخصت نہیں ہے. دوسرے ائمہ کے یہاں رخصت ہے, ورنہ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ کہا گیا ہے کہ رخصت دی جائے تو وہاں عظیمت سے ثواب زیادہ ملتا ہے, تو چلو ہم دو کے بجائے چار پڑھ لیں. نہیں, ہمارے یہاں سفر میں جو فرض ہے فرض, اسے چھوڑنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ عظیمت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن باقی سنتوں کے سلسلے میں رخصت ہے, اور رخصت پر عمل کرے تو بہت فائدہ ہوگا. تو سفر میں بھی عمل کرنا چاہیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے اپنے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ سفر کے ذکر میں حضر کے ذکر سے زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. تو ذکر تو فرض نہیں ہے, ذکر تو فرض نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضر جب مقیم ہے, گھر پر ہے, اس وقت ذکر کرتا ہے تو اس کی دل پر بہت تاثیر ہوتی ہے. ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے, دل کا تزکیہ ہوتا ہے. اور ذکر اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے, اثر کیے بغیر نہیں رہتا. تو ایک تو غفلت والا ذکر, وہ بھی اثر کرتا ہے, اور پھر حضر کا دھیان والا ذکر, وہ کتنا اثر کرے گا. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفر والا ذکر جو ہے, جو حضر والے قیام والے ذکر سے زیادہ افضل, تو وہ کتنا اثر کرے گا. تو معمولات کی تو سفر میں اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے, ذکر کی اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے. اور ذکر تو اتنی آسان چیز ہے کہ اب یہاں سے لندن جا رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو, اللہ کو یاد کرتے رہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ البر والتقوى کا پہلا معنی یہ ہے کہ البر سے مراد وہ کام جو کہ کرنے کے ہیں, یعنی اچھے کام, نیک کام جن کو کرنا ہے, اس میں فرائض واجبات سب کچھ آ گیا. اور التقوى جو ہے اس سے مراد صرف بچنا ہے, بچنا یعنی وہ کام جن سے بچنا ہے. تو اس سے پورا دن آ گئے کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس سفر میں ہمیں پورے دن پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ البر سے مراد صرف وہ کام جو کہ ضروری نہیں ہے, نفل ہے, مستحب ہے, سنتیں ہیں, اذکار ہیں, معمولات ہیں, جن کو عام طور پر سفر میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو بھی نہ چھوڑیں. اور پھر والتقوى جو ہے یہ عطف العام میں علی الخاص کے قبیل سے ہے, اور اے اللہ ہمیں تقوی بھی عطا فرمایا, یعنی پورا دین, جن کاموں کو کرنا ہے وہ کام ہم کریں, جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے ہم بچیں. میرا اپنا یہ معمول ہے کہ جب حالت سیر میں ہوتے ہیں, جلدی میں ہیں اور پلین کے چھوٹنے کا خطرہ ہے, یا وقت کے مطابق ہی نکلے ہیں لیکن لمبی چوڑی نفلیں سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے, یا جگہ ایسی ہے, موسم ایسا ہے, تو نماز پڑھ لیتے ہیں, اگر موقع ہو تو سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ صرف فرض پڑھنے کا موقع ہوتا ہے, کبھی فرض اور سنتیں دونوں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے, لیکن اذکار اور وظائف وغیرہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا. تو گاڑی میں بیٹھتا ہوں, اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا یہ اعلان کر دیتا ہوں ساتھیوں کو کہ بھائی اپنے اپنے اذکار کو پہلے پورا کر لیجیے, وہ جو اذکار رہ گئے ہیں فرض نماز کے بعد کے, نماز کے بعد کے, پہلے ان کو پورا کر لیجیے. ان کو پورا کر لیا جاتا ہے, پھر آگے جو کچھ گفتگو کرنی ہو, بات چیت کرنی ہو. تو اس کا یہ دعا جو ہے, ایک تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں, اور توفیق تبھی مانگتے ہیں جب کرنے کا ارادہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا, اسی لیے دعا مانگتے تھے. تو ہمیں اس سے ترغیب مل رہی ہے کہ سفر میں ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے, ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. وہ مین العمل ما ترضى, اور یہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں عمل میں سے اس کا جس کو آپ پسند کریں, یعنی پورے سفر میں ایسا ہی عمل ہو جس سے آپ راضی ہو. اس لیے کہ سفر میں چونکہ جلوت ہے. خلوت میں آدمی گناہوں سے زیادہ محفوظ رہتا ہے, جلوت میں گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ سفر میں اکیلا ہوتا ہے, اجنبی جگہوں پر ہوتا ہے تو لوگ اس کو پہچاننے والے نہیں ہوتی, تو شرم اور حیا نہیں ہوتی. اس لیے اللہ ہم نیک کاموں کا بھی سوال کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا بھی سوال کرتے ہیں, اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو راضی کریں. اور پھر آگے اللہم ہون علینا سفرنا ھذا, اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے اس سفر کو آسان فرما دے. وطوی عنا بعدہ, اور ہم سے اس کی دوری کو لپیٹ دے, اس کی دوری کو لپیٹ دے. تو جب کسی چیز کو لپیٹتے ہیں, ٹاول جو ہے ٹاول اسے لپیٹ دیتے ہیں, تو لپیٹ دیتے ہیں تو دو فٹ کا ٹاول ہوتا ہے اسے آپ لپیٹ دیں گے تو ایک فٹ کا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اس سفر کو مختصر کر دے, یعنی اس سفر میں اگر دو گھنٹے لگنے والے ہیں تو اس کو ڈیڑھ گھنٹے میں پورا کر دے. ہو سکتا ہے آگے ٹریفک ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو, ہو سکتا ہے آگے ڈائیورژن ہو ہمیں پتہ نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی پریشانی ہمیں پتہ نہ ہو, تو کہ اللہ ان ساری پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں لوٹا دے, ہمیں آسانی سے پہنچا دے. اور دو گھنٹے کا سفر ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جائے, اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تکلیف کم ہوگی, راحت زیادہ, یعنی راحت سے پہنچا دے. تو اس دعا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے ہماری دوری کو لپیٹ دے, یعنی ہم سے ہمارے اوپر ہمارے اس سفر کو آسان کر اور ہم سے اس سفر کی دوری کو لپیٹ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گھنٹے کا سفر دو گھنٹے ہی کا رہے, لیکن دو گھنٹے جتنی تھکن نہ ہو, ایک گھنٹے جتنی تھکن ہو. یہ بھی وطوی انا بودھ ہو ہے. تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم کہ دوسرے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ بہت تھک گیا, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی تھکن نہیں ہے. اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ آپ سفر میں رفیق اور ساتھی ہیں, اے اللہ آپ سفر میں رفیق اور صافی ہیں. یہ الصاحب جو ہے, الصاحب یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے, اللہ کا الصاحب نام نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر اگر اللہ کو الصاحب کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہاں کہا کہ اے اللہ آپ سفر میں ساتھی ہیں, اور والخلیفۃ فی الاہل, اور آپ نائب ہیں اور محافظ ہیں بیوی بچوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں میری آپ حفاظت کیجئے, اس لیے کہ آپ میرے ساتھی ہیں, میرے رفیق ہیں. اور پیچھے نگہبان اور نائب اور محافظ بنا کر چھوڑ کے آپ کو جا رہا ہوں, تو اہل و عیال کی حفاظت بھی آپ کیجیے. اللہم انی اعوذ بک من وثائی السفر, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے, سفر کی پریشانی سے. یہ سفر چونکہ ہمارا عافیت سے ہو جاتا ہے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالی شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے. کبھی کبھی سفر میں کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے, ٹکٹ کینسل ہو جاتی ہے, بکنگ نہیں ہوتی, ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اب پریشانی, راستے میں آپ اکیلے ہیں اور پنکچر ہو گیا, کبھی کبھی ٹائر بھی نہیں ہوتا. سفر میں جب کوئی پریشان ہو جاتا ہے تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پریشانی کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری جو زندگی ہے, اس زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں دعاؤں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد نہیں کی ہے. کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر نکلا کرو, اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں پریشانی, سفر کی پریشانی سے, سفر کی مشقت سے, وکآبت المنظر, اور برے منظر سے, ایسے منظر سے جو مجھے غمگین کر دے. وکآبت المنظر یعنی سبب جو ہے, سبب, یہ بعض باتیں طلبہ اور علماء کے لیے ہوتی ہیں, سبب جو ہے وہ تو منظر ہے. منظر یعنی دیکھنا کہ میں گھر پہنچ کر کے ایسی چیز دیکھوں جو سبب بن جائے مسبب یعنی غم کا, تو یہ اضافت المسبب الی السبب کے قبیل سے ہے. یا یہ کہ خود اپنے بارے میں ایسی کوئی چیز دیکھوں میں جس سے میں غم میں مبتلا ہو جاؤں. وکآبت المنظر, تو اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے منظر سے, وسئل منقلب اور برے لوٹنے سے. اللہ اکبر. برے منظر سے اور برے لوٹنے سے مال میں, اہل میں اور اولاد میں. بس یہ دعا جو ہے یہاں تک ختم ہو گئی. اب اس کو جو ہے آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں کہ انسان جب سفر سے واپس لوٹتا ہے تو یا تو ناکام ہو کر لوٹے گا یا کامیاب ہو کر. جس مقصد کے لیے گیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹا ہے, علاج کے لیے گیا تھا تندرست ہو کر لوٹا, شادی کے لیے گیا تھا شادی کر کے لوٹا, تجارت کے لیے گیا تھا تجارت میں کامیاب ہو کر لوٹا, کوئی ڈیل کرنے کے لیے گیا تھا ڈیل میں کامیاب ہو کر لوٹا. تو پہلا حصہ جو ہے وہ اپنے بارے میں ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے منظر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں ناکام ہو کر نہ لوٹوں بلکہ کامیاب ہو کر لوٹوں. اور دوسرا حصہ ہے وسئل منقلب. تو کبھی کبھی انسان جب جاتا ہے اور واپس لوٹتا ہے تو گیا تھا بیوی بچوں کو صحیح سالم چھوڑ کر, جب واپس آئے تو وہ بیمار ہو گیا ہے, گیا تھا ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر واپس آئے تو کسی کا انتقال ہو گیا ہے, گیا تھا اپنی پراپرٹی کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر جب آیا تو پتا چلا کہ گھر جل گیا ہے, پتا چلا گھر میں چوری ہو گئی ہے, گیا تھا سب کاروبار کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر جب واپس آئے تو پتا چلا کہ بینکرپسی ہو گئی ہے. تو کہ اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی غم پہنچے اور مجھ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں مجھے کوئی غم پہنچے. تو یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے منظر سے, برے لوٹنے سے, مال میں, اہل میں اور اولاد میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. انشاءاللہ جب یہ پورا باب جو ہے وہ ختم ہوگا اس کے بعد پوری جو دعا کیا پڑھنی ہے وہ چھاپ کر کے سب کو دے بھی دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت جو ہم نے اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ سواری میں بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی اللہم انا نعوذ بک من وساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. یہی مشہور بھی ہے اس لیے کہ ریکارڈنگ وغیرہ میں بھی یہ ملتی ہے, جب سعودی ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں تب بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے. جب آپ واپس لوٹتے تھے سفر سے وإذا رجع, اور جب آپ لوٹتے تھے تب بھی انہی دعاؤں کو پڑھتے تھے, اس لیے کہ اب دوبارہ سفر شروع ہو رہا ہے, یہاں سے انڈیا گئے تو بھی یہ پڑھنی ہے اور جب لوٹنا ہے تو بھی یہی پڑھنی ہے, اس لیے کہ یہ بھی سفر ہے. لیکن اس میں اضافہ کرتے تھے, تو جاتے ہوئے اتنا پڑھتے تھے جو اوپر مذکور ہوا, جب لوٹتے تھے تو یہ اوپر والی دعا بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ اضافہ فرماتے تھے. کیا اضافہ فرماتے تھے؟ ان میں اضافہ فرماتے تھے. جب آپ لوٹتے تھے قالہن تو اسی انہی الفاظ کو بولتے تھے اور ان میں یہ اضافہ فرماتے تھے, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون, یہ پڑھتے تھے آپ, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تو دوسری روایات کی وجہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شہر میں واپس لوٹ جانے کے بعد کی دعا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے پر بھی دعا کرتے تھے. تو لوٹنے پر بھی کریں اور لوٹنے کا جب سفر شروع ہو اس وقت بھی کریں, دوبارہ لوٹنے کا سفر جب شروع ہو دونوں جگہ پر پڑھیں اس کو. آئبون ای نحن آئبون, ہم لوٹ رہے ہیں, آئبون ہم لوٹ رہے ہیں, تائبون ہم توبہ کر رہے ہیں, عابدون ہم عبادت کا عزم کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے, لربنا حامدون ہم ہمارے پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں. یہ لربنا جو ہے اس کا تعلق عابدون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور حامدون کے ساتھ بھی. عابدون لربنا حامدون یا عابدون لربنا حامدون, یہ طلبہ کے لیے. تو آئبون ہم لوٹ رہے ہیں, تائبون ہم توبہ کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم جہاں گئے تھے وہاں سے اب واپس لوٹ رہے ہیں. اس کو دیکھو غور سے ذرا, نحنو
آئبونا، ہم جہاں گئے تھے وہاں سے لوٹ رہے ہیں. یعنی یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جس مقصد کے لیے گئے تھے تو وہاں اللہ نے منزل پر پہنچا دیا، اس کام سے فارغ ہو گئے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف، خوشی کا اظہار. لیکن اس خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر سے ہٹے تھے اور گھر سے ہٹ کر دور چلے گئے تھے، اور دور جا کر کے چونکہ اصل ہماری منزل گھر ہے تو واپس وہاں جا رہے ہیں، تو اصل ہماری منزل جو ہے وہ تقویٰ ہے، معصیت نہیں ہے. تو اصل ہماری منزل گھر ہے اور اصل کو چھوڑ کر کے ایک عارضی جگہ پر چلے گئے تھے کسی ضرورت کی وجہ سے، تو اس عارضی جگہ سے جیسے ہی کام پورا ہو گیا اور ہم نے ریئلائز کیا کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم فوراً گھر جا رہے ہیں، تو کہا کہ اسی طرح تقویٰ اصل ہے اور معصیت عارضی ہے، وہ شیطان اور نفس کی ضرورت ہے، وہ شیطان اور نفس ہمیں مجبور کر کے گناہ کرواتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی میں تقویٰ سے معصیت کی طرف ہم چلے گئے ہوں تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی گھر جا رہے ہیں تو اسی طرح ہم توبہ بھی کر رہے ہیں اور اب معصیت نہیں کریں گے. تائبون. اور اب زندگی کیسے گزرے گی جب توبہ کر چکے ہیں؟ تو عابدون لربنا حامدون، ہمارے پروردگار کی عبادت میں گزرے گی، اور ہمارے پروردگار کی صرف عبادت نہیں، حمد و ثنا میں گزرے گی، اس کی معرفت کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ. اللہ تعالی شانہ ان پیاری پیاری دعاؤں کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے اور ان سے استفادے کی توفیق دی. پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہے عبادت، جو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ ہے ثواب اور دوسرا فائدہ ہے اللہ کا قرب. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کبھی کبھی ثواب مل جاتا ہے لیکن اللہ کی معرفت میں ترقی نہیں ہوتی، کبھی کبھی سر سے اتر جاتی ہے عبادت لیکن اللہ کے قرب میں ترقی نہیں ہوتی. تو یہ جو دعائیں ہیں انہیں ثواب کی نیت سے بھی پڑھو اور اس نیت سے بھی پڑھو کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، معرفت میں ترقی ہو. اور یہ دعا جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اس لیے اس سے بہت ترقی ہوتی ہے سلوک میں، روحانیت میں، اللہ کی معرفت میں. اس لیے مسنون دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ ہدف بناؤ کہ ہفتے میں ایک دعا ہم سیکھیں گے تو پورے سال میں 52 دعائیں ہمیں یاد ہو جائے گی، اور اگر یہ مشکل لگتا ہے تو چلو مہینے میں ایک دعا تو پورے سال میں 12 دعائیں ہو جائیں گی، تو 10 سال میں 120 دعائیں. 120 دعاؤں کا آپ اہتمام کریں گے تو کتنی برکتیں زندگی میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرماوے، بیماروں کو شفا عطا فرماوے، جو دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین سے قریب کر دے، اور جو دین میں لگے ہوئے ہیں، دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ انہیں غلط فہمی سے بچائے اور ان سے ایسے کام کروائیں جو حقیقت میں انہیں اللہ کے قریب کر دیں. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نیک کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اخلاص کے بغیر ہے تو قبول نہیں ہوتا. کبھی کبھی عمل اچھا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دوسرا عمل جو ہے اسے ختم کر دیتا ہے. دوسرا عمل، جیسے ایک شخص جو ہے وہ گولی کھا رہا ہے تو وہ گولی نہیں جو ڈاکٹر نے دی ہے، غلطی سے وہ دوسری بوٹل میں سے کھا رہا ہے، تو گویا یہ وہ گولی ہے جو اخلاص کے بغیر ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ اسی گولی کو کھا رہا ہے جو ڈاکٹر نے دی ہے، یعنی صحیح گولی کھا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جب تک یہ آپ گولی کھائیں اس وقت تک کوئی کھٹی چیز مت کھانا، اس لیے کہ کھٹی چیز کھائیں گے تو اس گولی کا اثر ختم ہو جائے گا. تو گولی بھی کھا رہا ہے وہ، کھٹی چیز بھی کھا رہا ہے، تو پھر وہ عمل بیکار. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل زیرو ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں لیکن جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچتے نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی عمل زیرو ہو جاتا ہے. اسے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو دین سے دور ہیں انہیں دین پر چلنے والا بنا دے، اور جو دین پہ چل رہے ہیں یہ اللہ ان سے ایسے کام کروا جو تیرے قریب لائے ان کو، ایسے کام کروا جو جو ایسے کام ہوں جو تیرے قریب تیرے قرب کا ذریعہ بنے، اور یہ اللہ پھر ان کاموں کی حفاظت بھی فرما کہ موت تک جو ہے وہ محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ شانہ اسے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے، علم میں بھی اضافہ ہو، تزکیہ کی بھی فکر ہو، اور یہ بھی فکر ہو کہ ہم خود بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے دوست احباب بھی، جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہو، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکے، وہ بھی اس علم پر آ جائیں، اس دین پر آ جائیں، ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی فکر پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ شانہ ان احادیث کی ہمیں برکات نصیب فرماوے، قرآن و حدیث سے ہمیں جوڑ کے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ.